پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے ایک ممتاز حقوق انسانی کے کارکن اور ایک شعلہ بیان شاعر سلمان حیدر کی گمشدگی سے، جو دو روز قبل گمشدہ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک پولیس ان کو بازیاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ہر جنگ کے وزیر داخلہ نے سلسلے میں خصوصی احکامات دیے تھے کہ ان کو ہر صورت سے بازیاب کرایا جائے، لیکن ابھی تک ان کی بازیابی عمل میں نہیں آئی ہے۔ سلمان حیدر نہ صرف یہ کہ حقوق انسانی کے ایک سرگرم کارکن تھے، بلکہ وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت محترمہ فرتانہ باری صاحبہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک اور سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ جبران ناصر نے ان کی گمشدگی کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس کو سن لیتے ہیں، جس کے بعد گفتگو کریں گے فرزانہ باری صاحبہ سے۔
بندہ جو ہے وہ مستونگ سے غائب ہو، یا اسلام آباد سے غائب ہو، یا میران شاہ یا میر علی سے غائب ہو، یا جھنگ سے غائب ہو، یا وہ کراچی سے غائب ہو، انسان انسان ہے، پاکستانی پاکستانی ہے۔ ہم اس ایشو اور تفریق میں جو پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھا، یا یہ لٹری فگر تھا، یا یہ آئی ڈی پی تھا، یا یہ بلوچ رائٹس ایکٹیوسٹ تھا، یا یہ کسی کالا دم جماعت کا کارکن کیوں نہیں تھا، جب ہم اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہے، پھر ہم اسپیسیفک کیٹیگریز کی رائٹس کی بات کرنے ہیں۔ ہمیں ان سب لوگوں کو ایز پاکستانی، ایز ایکول سٹیزنز لے کے ٹریٹ کرنا ہوگا، ان سب لوگوں کے لیے بات کرنی ہوگی۔
محترمہ، آپ نے جبران ناصر کو سنا، یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان میں اس وقت تو جو سول رائٹس کے ایکٹیوسٹس ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں، ان کے لیے کام کرنا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے؟
جبران نے بالکل درست بات کہی، وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو اسپیس ہے بات کرنے کی، خاص طور پہ جو سیکولر ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں، جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل اسپیس جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ شرنک ہو رہی ہے، بلکہ بہت تھریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ویل نون ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جو ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اور اب یہ ایک نیا ٹرینڈ جو بلاگرز ہیں، جو زیادہ بیسیکلی ڈیموکریٹک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں مختلف ایسے ایشوز پہ جو قومی سطح نوعیت کے ایشوز ہیں، عوام سے منسلک ایشوز ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک کریک ڈاؤن ہے۔ سلمان حیدر کو بھی اٹھایا، اس سے پہلے بھی دو تین اور بلاگر ہیں جن کو جو ہے وہ بھی اٹھا لیا گیا، غائب ہو گئے۔ اور وہ جس طرح جگان بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی یہ جو ایک فینومینا ہے جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھا، کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا کرمنل ہے، ایون ٹیررسٹ جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ جب ان کو پکڑا جائے تو ایک جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اندر آپ ثابت کریں کہ وہ انہوں نے جرم کیا ہے، ان کو اپنا ڈیفینس کا حق ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ثابت کریں کہ وہ مجرم ہے تو پھر سزا کے حقدار وہ بنتے ہیں۔ اگر یہ جو ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو اٹھا لینا اور پھر ان کی فیملیز کو پتا بھی نہیں، ان کے اوپر کوئی آپ نے ان کو ایف آئی آر بھی نہیں، ان کے اوپر کوئی درج ہوئی اور معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ہاں جو ہے وہ دن بدن، پہلے بلوچستان میں بہت زیادہ یہ ایشو سامنے آ رہے تھے، اب تو پنجاب میں بھی، اب اسلام آباد میں، میں یہ کہ اب تو سندھ میں پچھلے دنوں میں وہ جو ہے وہاں سے بھی بہت ایک کمپین تھی، وہاں سے بھی کسی کو جو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ تھا ان کو پک کیا گیا۔ تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ریاست کا، ایک ریاستی اداروں کی طرف ہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور اگر ریاست خود انوالو نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو وہ دیکھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری تو یہ ریاست کی ہے، اور لوگوں کا بالکل یہ خیال یہی ہے کہ ریاست کے اپنے ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں، اور اس سے بہت زیادہ ایک بے چینی بھی ہے، اور ایک سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں میں. اور حد تک میں سمجھتی ہوں کچھ آوازوں کو سائلنس بھی کیا گیا ہے, کچھ لوگ ڈر بھی گئے ہیں, لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر ہر طرح کے میں سمجھتی ہوں کہ خطرات کے باوجود وہ جو ہے وہ حق سچ کی بات کہنے سے باز نہیں آتے. اور پاکستان میں ان لوگوں کی کمی نہیں ہے, خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی جان کے جوکھوں میں ڈال کے پھر بھی حق سچ کی بات کرتے رہتے ہیں. تو حالات تو دن بدن میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ
خراب
ہوتے جا رہے ہیں.
ہمیں جوائن کیا ہے مرتضیٰ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب نے, جو پیشے کے لحاظ سے قانون داں ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہیں. یہ بتائیے بھٹا صاحب کہ جو آج کل کے حالات ہیں, اس لیے کہ لاپتہ لوگوں کے ایک طویل فہرست ہے, اس میں ظاہر ہے کہ حراست اداروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انوالو ہوتے ہیں, تو آپ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کسی کی گمشدگی میں حراست اداروں کا ہاتھ ہے یا دہشت گردوں کا ہاتھ ہے؟ کتنا کنفیوژن ہے اس وقت معاشرے میں ہمارے.
دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو پاکستان کا سانحہ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم بالکل فیل ہو چکا ہے. جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں ادھر ایک کمیشن بنایا گیا تھا جو مسنگ پرسن کو ڈیل کرتا تھا, اور ریسنٹلی انہیں کے کچھ بحث سے باتیں بہت سی سامنے آئیں کہ وہ ادارہ بالکل غیر مؤثر ہو چکا ہے. یہاں تک تعلق رہ گیا ہے کہ جس وقت لوگ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو نارملی یہ آبجیکشن لگا دیا جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے رابطہ کریں. ہائی کورٹ کا جو موجودہ نظام پاکستان کا ہے وہ اس حد تک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ جو ججز وہاں پر آئے ہیں وہ نہ ہمت اور حوصلہ ہی نہیں کہ وہ کسی سیکرٹ ایجنسی کو کے ایک عام سے افسر کو بھی اپنے پاس طلب کریں. یہ جو کام تھے جب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے تو انہوں نے اس کام کو تھوڑا چلایا تھا اور وہ بعض جسٹسوں کو طلب کرتے تھے, لیکن جو لوگ ہائی کورٹ کے اندر جج بن کے آئے ہیں وہ کیونکہ وہ خود بھی اس طریقے سے ہائی کورٹوں کے جج بنے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ اپنی نوکریوں کو چلانا ہے اور انصاف کی فراہمی اور لوگوں کی بازیابی کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے مکمل طور پر کلیپس ہو گیا ہے. جس طریقے سے یہاں اپائنٹمنٹس کیے.
جی ہلو, میرے خیال میں ذوالفقار بھٹا صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. فرزانہ باری صاحبہ, ایک اور سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جیسے لوگ اور آپ سول سوسائٹی کے ایکٹیویسٹ سسٹم میں حکومت سے کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ حکومت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
دیکھیے, اب لوگ ان کا تو یہی ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اب ان کی جیسے یہاں سے سلمان حضرت کا تعلق اسلام آباد سے تھا تو یہاں پہ ان کی فیملی سے بھی لوگ ہم رابطے میں ہیں, اور گورنمنٹ کے جو آپ کی انٹیریئر منسٹری, آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار صاحب نے بیان بھی دیا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں اٹھایا اور ہم جو ہے وہ اس کا پتہ چلا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ ایز اے سیٹ کے اب ہمارے پاس تو کوئی اور چوائس نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں اور پروٹیسٹ کریں اور اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ ان کو بحفاظت جو ہے وہ بازیاب کیا جائے. تو اس وقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ پوری طرح سے حکومت کے ساتھ اور انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہیں, اور ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چل رہی ہے جس سے میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک حکومت اس پریشر یا دباؤ تو محسوس کرتی ہے کہ یہ بہت اس سے بہت بدنامی کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں ان کے لیے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ جو ایک اتھارٹیرین اور ایک ڈکٹیٹوریل میتھڈس ہیں اور باربیرین میتھڈس ہیں اور غیر قانونی طریقے کار ہیں جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریاستی ادارے ہی ملوث ہیں, اس چیز کے اوپر تو ہم سب جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بہت لوگ اٹھائے جا چکے ہیں اور بہت لوگ لائن آف فائر میں ہیں. آپ نے اس کی جو سلمان کی اپنی ایک نظم ہے وہ شاید آپ نے سنی ہوگی جس میں اس نے لکھا ہے کہ میرے دوستوں کے دوستوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو آج یہ کہ وہ خود ان کی فیملی اور وہ خود غائب ہو چکے, تو یہ ایک بہت پریشان کن تکلیف پہ ہم سب لیے صورت حال ہے, اور ظاہر ہے کہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ کی جہاں بات آ جاتی ہے وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ دن بہ دن اس حوالے سے ہماری اسٹیٹ بہت مضبوط ہو رہی ہے, تو جس میں وہ لوگوں کی آواز بند کرنے میں اور لوگوں کی یو نو ایک طرح سے غیر قانونی غیر یو نو آئینی کام کرنے میں تو بہت آگے بڑھ رہی ہے, لیکن جو جہاں تک لوگوں کے حقوق کی بات ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو ایک مسلسل جد و جہد ہے جس کے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ظاہرے کے 20 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں, وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ ڈگنیٹی اور اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, عزت کے ساتھ, اس میں ان کو منیمم جو ان کے رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے, اور اس کے اوپر تو آواز سائیں اٹھنی چاہیے اور اٹھتی رہے گی. مگر یہ ہے کہ ان آوازوں کو دبانے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ صحت کندے استعمال کیے جا رہے ہیں حکومتی اور ریاستی سطح پہ, جس سے پاکستان کے لیے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ مسائل جو ہے وہ زیادہ بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ فردانہ باری صاحبہ آپ کی زحمت کا, آپ نے زحمت فرمائی ہمارے سننے والوں کو اپنی رائے سے آگاہ کیا. جی ذوالفقار بھٹا صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے.
دیکھیے بات یہ ہے جی جو حقوق کی بات ابھی جیسے فضان صاحب بتا رہی تھی جو حقوق کی بات کی جاتی ہے, حقوق کی بات اس ملک میں کی جاتی ہے جہاں پر اگلی آزاد ہوتی ہے اور اگلی آدمی کو جان ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے سامنے آتی ہے آگے آگے فیصلے دیتی ہے. قسمتی سے پاکستان کے اندر جو ابھی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کچھ عرصے سے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن لگاتے ہیں کسی میٹنگ پر سب سے پہلے آبجیکشن لگایا جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے لیے, ہائی کورٹ کے اندر جب کیس لگائے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ان کو اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے کہ اس چیز کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے, اور جب وہ کیسز لگائے جاتے ہیں ان کو ڈیلے کیا جاتا ہے اور صاف بات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے جو جج ہے ہائی کورٹ کا اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایجنسی اور ادارے کے ذمہ دار افسر کو طلب کرے.
جی
یہ تو وہاں جا کے سرخ ختم کرانے کی صلاحیت رکھے, تو اگر تو یہ تو اپنے ذہن سے آپ نکال دیجیے کہ پاکستان کی ہائی کورٹ سے جہاں تک رہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسنگ پرسنوں کے معاملات اس وقت تک چلے جس وقت افتخار محمد چودھری صاحب تھے, اور اس کے بعد وہاں بھی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا اور ایک شکل کو آپ بنا دیا جاتا ہے ان افراد کو جن کے کوئی لوگ چاہتے ہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں آپ ہائی کورٹ ہیں, ہائی کورٹ والے سال دو سال تک ان نیسسری لے کر کے کیس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اس طرح کیا جاتا ہے. جہاں تک وہ جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں ایک مشین پرسن کا ایک کمیشن بنایا گیا تھا ٹوٹل ناکام ہو گیا, اس کے مطابق خود جج صاحب نے بھی جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی خاص جگہوں پہ فرمایا کہ چیز کا کوئی حل نہیں ہے. بات یہ ہے پاکستان میں اب ایک عجیب جنگ شروع ہو گئی ہے, کچھ تو ادارے انوالو ہو رہے ہیں اور بیشتر جگہوں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو الزامات اداروں پر آتے ہیں ترقی پاکستان میں بعض زندگی میں جن کا ایگزسٹینس اس وقت نظر آتا ہے کہ جب کاروائی کرتی ہیں, پہلے زمانہ تھا دو چار بڑی تنظیمیں تھیں صاف نظر آتا تھا کہ جب کچھ ہوتا تھا انویسٹیگیشن ایجنسی ان کو لک آفٹر کرتی بھی دیتی تھی, لیکن اب تو واردات کے بعد معلوم چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک نئی تنظیم بن چکی. تو آپ یہ بالکل جس وقت بھی کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا, کیونکہ اس میں وہ خفیہ مذہبی تحریکیں بھی انوالو ہیں, خاص طور پہ اس کیس کے اندر جو ان کا معاملہ ہے
سلمان حیدر صاحب کا جو ہوا جی.
جہاں تک مجھے معلوم چلا کہ تھوڑا سا مذہبی انوالومنٹ بھی موجود ہے, اب یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی خاص ایک اسے تعلق رکھے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسی تحریک کے لوگ انوالو ہوئے ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سینسٹیو یہ ایشو ہے اور اس کے اوپر ان کو آنا پڑے گا, لیکن اگر کسی ادارے نے ان کو اٹھا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر کوئی امید رکھے پاکستان کی عدالتوں سے, کیونکہ پاکستان کی کوئی عدالت کسی بھی ادارے کے اس کو طلب کرے گی اور پوچھے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ سب دوسری بات نظر آتی ہے. ہاں آپ جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں ساتھ میں ساتھ ان سے امید کچھ پیدا ہوئی ہے کہ میں تھوڑے سے خاصے وہ ادارے کر کے سے, لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کس حد تک ان معاملات میں آگے جاتے ہیں
اور بڑھتے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے حکومت کے ذمہ داروں کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ سلسلے میں آئیں اور وضاحت کریں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا کوئی ذمہ دار یا وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کا کوئی ذمہ دار یا پولیس اس بارے میں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی سے ریلیونٹ ایک اور ٹاپک بھی ہے، میں چاہتا ہوں ذوالفقار صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی کہ فوجی عدالتوں نے جو کہ اب ختم ہو گئی ہیں انہوں نے کس طرح سے مسنگ پرسنس کو، لاپتہ لوگوں کو سزائیں دی ہیں، اس پر ہم آپ کے کمنٹس لیں گے۔ ہمیں اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ندیم شیخ صاحب نے جو پریسیڈنٹ ہیں جسٹس ہیلپ لائن کے، تو پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دہشت گردی میں ملوث عام شہریوں کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے والی فوجی عدالتوں نے کئی ایسے افراد کو بھی سزا سنائی ہے جو ایک عرصے سے لاپتہ تھے۔ پاکستان کے ایک موقر انگریزی اخبار ڈان میں اتوار کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق جن افراد کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئیں ان میں سے بعض کے معاملات جبری گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے کمیشن میں زیر سماعت تھے۔ اگرچہ فوجی عدالتوں کی طرف سے مجرم قرار دیے گئے لاپتہ افراد کی حتمی تعداد تو نہیں بتائی گئی، تو ہم ڈان نے اپنی رپورٹ میں ایسے 5 لاپتہ افراد کا ذکر کیا جنہیں فوجی عدالتوں نے سزا سنائی ہے۔ اگرچہ حکومتی عہدیداروں کی طرف سے اس رپورٹ کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے یہ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ یہ 5 افراد فوجی اہلکاروں اور سرکاری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے۔ حکومتی عہدیداروں کا موقف رہا ہے کہ ان عدالتوں میں ملزمان کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جاتا رہا اور وہ اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے اعلیٰ سول عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔
جی ندیم شیخ صاحب، آپ نے یہ رپورٹ سنی، یہ ہوا کیا ہے آخر؟ جو لاپتہ افراد ہیں کیا وہ ایجنسیز کی تحویل میں ہیں یا ویسے ہی لاپتہ ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو گئیں؟
سب سے پہلے تو بنیادی طور پر پاکستان میں آئین کی بالادستی اور جسٹس کے حوالے سے جسٹس ہیلپ لائن اس کا کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ اب رہا سوال فوجی عدالتوں کا، تو پاکستان کا ایک تو ہمارے ملک میں آئین پاکستان پتھر کا آئین چل رہا ہے، اور ایک پاکستان میں ایسا بھی امینڈمنٹس ہوتی ہیں جسے ہم ترمیم کہتے ہیں، فوجی عدالتوں نے ایسے ملزمان کے اوپر بہت سارے نوٹسز بھیجے اور ان کو بہت سارے آپشن دیے کہ وہ آگے اپنے وقت میں کریں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا انصاف کا تناظر تھے کہ یہ مسنگ پرسن جو تھے ان کو دفاع کا موقع دیا گیا تھا، اور اگر دفاع کا موقع دیا گیا اور انہوں اپنے موقف کو، ان کے وکلا کو یا ان کی طرف سے کوئی نمائندے نہ ہو، یہ پاکستان کی سالمیت کے مسئلے ہیں۔ اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت مجبور ہو کے فوجی عدالتیں اس طرح کے معاملات میں احکامات دے رہی ہے، کیونکہ جب لا آرڈر کی سچویشن بگڑ جاتی ہے اور ادارے اپنا کام نہیں کرتے، اور پاکستان میں جیسا کہ آپ کا پہلے بھی پروگرام بہت اچھا رہا ہے کہ عدالتی نظام ہمارے پاکستان میں انتہائی غیر موثر اور عدالتی پروسیکیوشن کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے، اور مقدموں کی 50-50, 40-40 سال بعد مقدموں کی سنوائی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی آپشن موجود ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے ہماری عظمہ موجود ہے، ہماری عدالتیں عالیہ موجود ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے۔
اچھا ذوالفقار بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی رپورٹ سنی ہے ہمارے ساتھی کی، اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا کوئی فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں؟ کیا آیا جو لاپتہ لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا یا نہیں؟
دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو الیگیشن ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو موقع نہیں دیا گیا، یہ خاصا بھاری آرگومنٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا ایک کیس ہم نے بھی سوات ایک شک کیا تھا، وہاں پر بھی وہ جو مائنر بچہ تھا اور اس میں بھی یہ بھی الزام تھا کہ ان افراد کو پہلے بتایا نہیں گیا اور جب سزا دی گئی تو ان کے لواحقین کو بتایا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے لواحقین کو بتایا نہیں، آپ نے اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آپ نے ایک بات چھپائے رکھا کہ کسٹڈی کہاں پر ہے، تو تمام جو پروسیڈنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اگر کسی شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہے تو آپ اس کے بارے لواحقین کو بتائیں اور ان کو ایک پراپر ڈیفینس کا موقع دیں۔ دیکھیں فوجی عدالت میں جب کیس چلے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا رائٹ تو ہے کہ وہ اپنا وکیل کم از کم کر سکے، اور یہ بات تو شور ہے کہ وہاں پر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی پسند کا وکیل کرے، اگر آپ اس کے لواحقین کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ کس کسٹڈی میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پروسیس کا شکار ہو گیا ہے. اور ایک بات ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں ڈال لینی چاہیے کہ یہ کوئی آپ وہ پرانے زمانوں کی باتیں نہیں ہیں. آج کسی بھی جگہ کوئی الیگلیٹی ہوگی, کوئی پتا نہیں کہ آج کے پانچ یا سات سال یا دس سال کے بعد کسی جگہ دوبارہ چیک چیک ہوئے اور ان افراد کو جنہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے چاہے وہ کسی بھی ادارے سے وہ گرفت میں آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جو لمٹس ہیں اور جو قانون ہے وہ اپنے افسروں کو اوبے کرنے کے بجائے قانون کو اوبے کریں اور دیکھیں اور پراپر اپرچونیٹی پرووائڈ کریں. اور بیسک ایلیگیشن میں آپ کو بتاؤں یہ ان کورٹوں کے حوالے سے, حالانکہ پاکستان میں جنرلی پاکستان کے عوام فوجی عدالتوں کو پسند کرتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کا سول عدالتوں کے اوپر مکمل طور کے اوپر اعتماد ہو چکا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب بھی لاسٹ ٹائم بھی جب اسلام آباد کے کورٹ کے اوپر حملہ ہوا میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا بلکہ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا ریزرو فار اٹ. یہ لوگوں کی جنرل اوپینین پاکستان کے سول کورٹوں سے متعلق ہے جو بڑی خطرناک ہے. اب پاکستان کے عوام تو فوجی عدالتوں کو ویلکم کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ ہوا ہے کہ جو یہ ایلیگیشن آتا ہے کہ یہ ان کو پراپر ڈیفنس نہیں دیتے تو لوگوں کے ذہن وہ جو ایک پازیٹو قدم جو چلا تھا وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے شکوک کے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کورس کو چلا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ اور زیادہ اس کو کرنا چاہیے سسٹم کو اور اس ایلیگیشن سے باہر آنا چاہیے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کو لائک کرتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں کہ پاکستان میں سپیڈی ڈسپوزل ہو. سپیڈی ڈسپوزل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بار ایسوسیشن اتنی ہو گئی, اتنا زیادہ ان کا کنٹرول ہو گیا عدالتوں کے اوپر کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس میں ججوں پر حملے کیے گئے ہیں, ججوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور ایک جس لاسٹ ٹائم ایک بہت اچھے جج صاحب جو زوال صاحب ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا وکلا کی طرف سے,
جی جی,
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بار ایسوسی ایشن میں اتنی ہولڈنگ پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ وہاں کے جو صدر صاحبان سیکرٹری صاحبان بعض اوقات عدالتوں کو ڈرا دھمکا کے مسلموں کو بچانے کاروائیوں میں مصروف ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آن دا کنٹریری میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کے جو افسران ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ایلیگیشن کا خاتمہ کریں جو اصل عوام میں آ گیا ہے کہ یہ پراپر ڈیفنس نہیں دیتے.
جی بہت شکریہ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, آپ کا آپ نے زحمت فرمائی. ندیم شیخ صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ہیلپ لائن ہے, آپ اس سلسلے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ نے بھی کوئی اعداد و شمار اس سلسلے میں حاصل نہیں کیے ہیں ابھی تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی کا موقع دیا گیا یا کتنے ایسے ہیں جن کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا؟
شمار کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اس طرح کے بیشتر مقدمات آتے ہیں جو لوگ مسنگ پرسن ہیں, اور آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ایک خصوصی بینک بھی تشکیل دیا ہوا ہے کہ جن جن لوگوں کے لواحقین جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور مسنگ پرسن کا کیس ڈالے ہیں. میرے پاس بھی بے شمار لوگ آئے اور ان لوگوں کو کافی لوگوں کا انصاف بھی ملا. میرا بھی یہ موقف ہے کہ جس طریقے سے بھٹا صاحب نے ایک بات کہی کہ اگر تو فوجی عدالتوں کے افسران اس طرح کے احکامات کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی تھوڑا سا ہمیں اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون کے کوئی پھیلو ہے تو نہیں ہے, کوئی پروسیکیوشن کا سسٹم ہے تو نہیں گیا. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اگر اس میں امپروومنٹ کر لی جائے اور لواحقین کو بھی بھرپور موقع دیا جائے تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان پر جو نظر ہے اور پاکستان جس طریقے سے آگے ڈیولپ ہو رہا ہے اور اربوں ڈالر کے سیٹ ہے کہ منصوبے آ رہے ہیں, اور اگر ہم نے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر نہیں کیا پاکستان ایک بڑے گمبھیر صورتحال کا شکار ہو جائے گا.
جی
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے, اور اگر کسی سسٹم میں کسی چیز کی چیز رہ گئی ہے پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں اور لوگ اپنے انصاف لے رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوازیوں کا بھی پورا اتنا حق ہے, ہمارا کام ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اپنے کا شکر ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں لوگوں کو ریلیف تو مل رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے تکنیکی بنیادوں پہ اس کو بہتر کرنے کی.
میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ.
اور بعد میں آپ سے شیئر کروں گا کہ انتظام دہشت گردی کی بھی عدالتیں موجود ہیں جبکہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ موجود ہے, تو آیا ایسی کیا وجوہات ہے کہ جسٹس سپریم کورٹ اور پاکستان سے بھی بڑی امیدیں تھی ہمیں انور جی جمالی صاحب سے, اور اب جو موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پورے پاکستان میں موجود ہیں.
جی
آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سندھ میں پانچ کورٹیں ججوں کی نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر رہی تھی. بات یہ کہ جہاں عدالتی نظام خراب ہوگا وہاں اوپر کی حکومتوں کو ابھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان معاملات کو کنٹرول کرے.
جی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس کو اور تمام صوبوں کے چیف جسٹس کو بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا جو وجود آپ خود لائے ہیں جس کو آئین اجازت دیتا ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی اینٹی ٹیررسٹ کوڈ اپنے وہ فرائض انجام نہیں دے رہی
جو ان کو انجام دینا چاہیے. بہت شکریہ جناب ندیم شیخ صاحب آپ کا, انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے آپ کو. یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ اس موضوع پر بھی ہم نے حکومت کے ذمہ داروں کو دعوت دی تھی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی ذمہ دار ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت پروفیسر سجاد نصیر صاحب موجود ہیں لاہور سے, ان سے ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک پروفیسر سجاد نصیر صاحب, یہ فرمائیے کہ اب ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں جو اس پاناما لیک کا مسئلہ تھا وہ تقریباً ایسا لگتا ہے کہ جس شدت سے اس کو ابھارا گیا تھا یا وہ سامنے آیا تھا اب اس میں وہ شدت نہیں رہی ہے. زرداری صاحب بھی واپس آ چکے ہیں, پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہے, تو اب پاکستان کی سیاست آپ کے خیال میں کس رخ پر جا رہی ہے؟
دیکھیں یہ بڑی ایک دلچسپ مرحلہ ہے جس پہ کہ پاکستان کی سیاست گزر رہی ہے.
جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما لیک کا کیس جو ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہوا ہے.
جی
بلکہ 7 ماہ سے یہ پبلک ویو میں ہے اور اس کے حوالے سے جتنی تفصیلات آ چکی ہیں اور ایک پبلک اویئرنیس جو ہے اس کے بارے میں وہ ہو چکی ہے, تو اس وقت کا مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اچھا وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اور لگتا یوں ہی ہے کہ یہ اگلے ہفتے یا 10 دن میں اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اب سپریم کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر لیا. 3 جج پرانے تھے, 2 بیچ میں اور انکلوڈ ہو گئے, تو اب یہ جو کورٹ ہے یہ وہ کیس میں 3 جج وہ ہیں جنہوں نے آلریڈی پہلے جو بھی جنہوں میں بحث مباحثہ ہوا وہ اس کے ساتھ تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ لیگلی میرے حساب سے تو حکومت یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹریکڈ ہیں اور ان کی فیملی, لیکن پولیٹیکلی لائیو ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے کیسز جو ہیں کیا وہ پولیٹیکلی ڈیسائیڈ ہوں گے یا پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ان کا فیصلہ ہوگا یا لیگل کنسیڈریشن جو ہیں وہ آؤٹ وے کریں گی پولیٹیکل کنسیڈریشن کو. تو اس وقت میرے اپنے حساب سے جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ زرداری صاحب تشریف واپس لے آئے ہیں, پیپلز پارٹی میں کچھ جان پھونکی جا رہی ہے اور زرداری صاحب بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن فیز تھی جس میں کہ راحیل شریف صاحب جو تھے ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت تھا اور ظاہر ہے کہ کوئی میجر انیشیٹو جو ہے اس طرف سے وہ نہیں آ رہا تھا, اور ان کے جانے کے جو چند ہفتے پہلے اچھا ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی, تو اس میں پلڑا جو تھا وہ سیاسی طور پہ حکومت کی طرف بھاری ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرانزیشن جو فیز ہے اس میں زرداری صاحب کو ایک بریدنگ سپیس ضرور ملی ہے جس سے کہ وہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نیا ایجنڈا جو ہے اچھا اور خوشخبری جو وہ کہہ رہے تھے میں سناؤں گا اور وہ خوشخبری انہوں نے سنا دی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن نئے چیف آ گئے ہیں, انہوں نے ابھی صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لینا ہے, اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو گئی ہیں اور ایک جو بھی پوزیشن آرمی کی ہو سکتی ہے اچھا وہ اب لینے کے قابل ہو جائیں گے. چند ایک ہفتوں میں. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں انٹرنیشنل سچویشن جو ہے اچھا وہ کوئی فیور نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ واشنگٹن میں بھی ٹرانزیشن کا دور ہے اور ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی کچھ ہفتے لے گی یا مہینہ دو مہینے لے گی جس میں کہ وہ اپنی پالیسی آؤٹ لائن جو ہیں ان کو ڈٹرمن کریں گے. لندن البتہ تھوڑا بہت ایکٹیو ضرور ہے اس معاملے میں, لیکن وہ بھی انتظار کرے گا کہ واشنگٹن سے ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی گائیڈ لائنس ہیں وہ کیسے آتی ہیں. تو یہ وہ ایک صورتحال ہے جس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیگلی تو یہ ٹریپڈ ہیں, پولیٹیکلی الائیو ہیں, لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اچھا وہ ابھی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا انفلوئنس جو ہے وہ یہاں کر سکیں پولیٹیکلی.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی,
ایک انٹرسٹنگ جی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی راحیل شریف صاحب کی کہ راحیل شریف صاحب نے پوزیشن وہاں ایکسیپٹ کر لی ہے سعودی عربیہ کی 39 کنٹریز کوالیشن کوسٹ کو لیڈ کرنے کی. تو وہ جو یہ قطری شہزادے کا خط اور اس کے بعد شاید کوئی اور خط وہاں سے جو آنا تھا, تو راحیل شریف کے وہاں جانے سے میرے خیال میں ان کا یہ جو انیشیٹو جو یہ لینا چاہ رہے تھے وہ شاید اب یہ نہ لے پائے. تو وہ سعودی ہاؤس کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی میرے خیال میں منیمائز ہو جائے گا. تو اس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے کڑا وقت جو ہے وہ آنے کو ہے.
اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہے. کچھ ایسا بھی لگتا ہے جیسے ذاتیات کا بھی مسئلہ ہو. پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس وقت ان حالات میں, ملٹری کورٹس ختم ہو چکے ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی پوری طرح سے جیتی نہیں گئی ہے, جیتنے کے قریب ہیں, فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے اس کا, تو کیا ایسی صورت میں پارٹیز کا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فوکس تو ایک دوسرے کے اوپر ہونا چاہیے یا قومی مفادات پر ہونا چاہیے؟
پاکستان میں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں جو کنسنسس ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن جو ہے اور وہ اس کنسنسس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے ہاں ابھی یہ روایت جو ہے وہ نہیں پڑی ہے. تو اس وقت تو سروائیول جو ہے وہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ تین چار پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر کے اپوزیشن جو ہے اس کو ان کا جو اثر رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو ہم تو اس چکر میں ہیں, بیسیکلی سروائیول کی کھیل ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ جو کہ بیسیکلی عمران خان لیڈ اپوزیشن ہے جو کہ رک نہیں رہی ہے. آج انہوں نے بہاولپور میں جلسہ کیا ہے اور کافی بڑا جلسہ تھا وہ بھی, اور وہ پریشر جو ہے پبلک پریشر جو ہے وہ انکریز کرنے کا پروگرام ان کا ہے, کم کرنے کا نہیں ہے. تو ایسی صورت حال میں حکومت جو ہے وہ کمزور آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے اور جو عمومی حالات ہیں اچھا وہ حکومت کے حق میں نہیں ہیں اور اپوزیشن پارٹیز میں صرف عمران خان ہی رہ جاتے ہیں, باقی تو کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ کھڑی ہو کے. پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے اچھا وہ بہت ڈیوبیس ہے اور پرسپشن جو ہے پبلک کی وہ تو یہی ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو بھی اس کا مطلب لیا جائے اچھا وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں. اور مفاہمت کی سیاست جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرائم کرپشن سب جو چیزیں ہیں ان کو اوور لک کیا جائے اور حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. لیکن میرا کچھ سوچ یہ ہے کہ پانچ سال سے ڈھائی سال کے اور اس میں کرپشن, کرائم, لا اینڈ آرڈر سچویشن, کراچی کی سچویشن جو کہ بہت ہی ابتر ہو گئی تھی, گتے وغیرہ, تو یہ ماڈل جو تھا گورننس کا اچھا میرا تو خیال تھا کہ یہ ایگزاسٹ ہو گیا ہوگا, لیکن موجودہ حکومت وقت جو ہے یہ بھی اس کو اسی طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ماڈل جو ہے اچھا یہ اسٹریچ ہو کے بریکنگ پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انٹروینشن یا تو جوڈیشل ہو جائے یا عمران جو ہے وہ اتنا پریشر جنریٹ کر لے کہ حکومت کے لیے کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اور تیسری نسل میں پاکستان میں جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. جتنی لیڈرشپ ہے اس کے تو لیول کرپشن کے لگ گئے ہیں, کرائم کے لگ گئے ہیں. اب نیٹ اینڈ کلین ایڈمنسٹریشن جو ہے یا لیڈرشپ جو ہے وہ صرف ایک ہی اپوزیشن جو ہے جس کو وہ ملائن کرتے رہتے ہیں. شوکت خان میموریل جو ہے اس پہ بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اس سے کوئی میرے خیال میں پبلک پرسیپشن جو ہے وہ اگینسٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ٹگ آف وار جو ہے یہ چل رہا ہے. اب دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اچھا جو نئی آئی ہے اچھا وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ کس طرح بناتی ہے, اور جوڈیشری جو ہے جو کہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت پرابلم ہو گئی ہے کہ یہ اتنا کہ لمبا چلا ہے کہ ان کی بھی ریپوٹیشن جو ہے شیک آ گئی ہے.
اچھا
کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کی ایک جو انسٹیٹیوشنل حیثیت جو ہے وہ انڈرمائن ہو, جو کہ آلریڈی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے.
اچھا ایک آخری بات یہ بتائیے مجھے کہ زیادہ تر مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ ہر پارٹی کی نظر اس وقت آنے والے الیکشنز پر ہے, اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ گین کیا جا سکے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, کیا یہ حقیقت ہے؟
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حکومت چلے گی اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت میں ہوں گے 2018 میں, تو سوا سال کا عرصہ ہے, ڈیڑھ سال کا عرصہ ہے, تو اس میں الائنمنٹس اور ری الائنمنٹ جو ہیں پولیٹیکل فورسز کی ہو سکتی ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کو کرنا ہے کہ کیا وہ پیپلز پارٹی کو اسپیس دینے کے لیے تیار ہیں, پنجاب میں کچھ سیٹیں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, سندھ میں ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت ان کی بن جائے اور سندھ میں اسی طرح براجمان رہیں. تو یہ کیلکولیشن جو ہیں یہ اب سیاسی جماعتیں کریں گی, اور اس حوالے سے پھر یہ آپ کی الائنمنٹس جو ہیں پولیٹیکل یہ ترتیب پائیں گی, اور اس کے حوالے سے پھر یہ الیکشن میں جائیں گے. پنجاب میں چونکہ پیپلز پارٹی کا بالکل فارغ ہوئی ہوئی ہے, اس کو یہاں اسپیس چاہیے, اور وہ اسپیس جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اسپیس دے سکیں, یا ان کو اپنی سروائیول کی کھیل جو ہے پنجاب میں بھی لڑنی پڑے گی, کیونکہ عمران خان نے ان کو ٹف ٹائم پنجاب میں دے گا. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا ابھی جواب شاید ممکن نہ ہو, لیکن آنے والے مہینوں میں حال میں صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی اور صاف نظر آنی شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد میں تبصرہ جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک طریقے سے کیا جائے گا.
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ گزشتہ دنوں یہ خبر سن چکے ہیں کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اسٹاک ایکسچینج کے, سید سلمان احمد صاحب جو ہیڈ ہیں لوکل اینڈ فورن انسٹیٹیوشنل سیلز عبا علی حبیب سیکیورٹیز کے. ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا یہ رائز جو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے. ویلکم سلمان صاحب, فرمائیں گے آپ کچھ اس سلسلے میں.
جی تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
شکریہ آپ نے مجھے مدد کیا, اور میں یہ چاہوں گا سگنل کی کمزوری سے اگر آواز ڈسٹرب ہو تو آئی ہوپ پولیس کو مائنڈ نہیں کرے گا.
جی
جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کی تیزی کا تعلق ہے, زبردست تیزی ہوئی ہے, دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے ورلڈ میں, اور ایشیا میں نمبر ون ہے 2016 میں. تقریباً 46% گروتھ ہوئی ایک سال کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو مارکیٹ ہے وہ اس ریجن میں نمبر ون مارکیٹ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں پہلے نمبر پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, دوسرے نمبر پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا امپروو ہونا ہے جو خاصی خراب تھی ایسے 3-4 سال قبل, اور تیسرے نمبر پہ انرجی کرائسس پہ کافی حد تک کنٹرول ہے حکومت کا. یہ تین بڑی بنیادی وجوہات ہیں. ہماری مارکیٹ میں کافی پوٹینشیل تھا, اور اس کے بعد جب سی پیک کا پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے سیکٹرز کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ بڑے طرح سے بڑھ رہی ہے اور بڑھ سکتی ہے آگے. اس میں سڑک ہے, سیمنٹ سیکٹر ہے, اسٹیل سیکٹر ہے, اور دیگر تمام سیکٹر ہیں.
جی اچھا سلمان صاحب ایک بات میں آپ سے یہاں جی میں ذرا آپ کو ایک سوال آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اگر آپ اکنامک کنڈیشنز کو دیکھیں بائی آل اسٹینڈرڈس تمام انڈیکیٹرس یہ ہیں کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس کے باوجود جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا ایک دم رائز ہونا یہ کیا دو متضاد باتیں نظر نہیں آتی بظاہر
دیکھیں جہاں تک آپ نے اسٹاک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ذکر کرا ہے تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ ہماری اس وقت کرنسی اسٹیبل ہے الحمد للہ جبکہ دنیا بھر خطے میں تمام کرنسیاں ویک ہو رہی ہیں ہمارا ریزلٹ اسٹیبل ہے اور مضبوط ہے اور ہم نے بڑے عرصے بعد آئی ایم ایف کو خیر باد کہا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو خیر باد کہہ دیا ہے کہ مزید لون نہیں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انٹرسٹ ریٹ یو ایس ایور انٹرسٹ کیا پاکستان میں ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا گھٹا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر بھی انتہائی کچھ سطح پر جو ہے انڈسٹریز کو اویلیبل ہیں نہ صرف اویلیبل ہیں بلکہ ان کی جو پرانے لیوریجز ہیں وہ انتہائی چیپ ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو ریزرو ہے وہ خاصا مضبوط ہے ایکسپورٹ کی پروموشن کے لیے حکومت جو ہے وہ کچھ اقدامات کر رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے پیکج اناؤنس کرا گیا جو کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کا بنیادی اوسر ہے تو ایسے میں ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ خاصے پازیٹیو ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ مزید پازیٹیو ہوں گے اور اس کی پازیٹیوٹی ہونے کی سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ سی ٹیک کا پروجیکٹ ہے جس میں 36 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ اب بڑھ کے تقریباً 60 ارب ڈالر تک کی تک جا پہنچے ہیں تو ان شاء اللہ اگلے ایک آدھ سال میں پاکستان میں آئیں گی اور ان کا
اچھا آپ نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ پاکستان نمبر ون ہے ایشیا میں چائنا اور انڈیا کو بھی بائی پاس کر دیا اس نے
اسٹاک مارکیٹ کی جو گروتھ ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان نمبر ون ہے اس کے علاوہ ہماری جو فور کاسٹڈ جی ڈی پی گروتھ ہے وہ نیکسٹ ایئر میں 5 اور 6 کے درمیان رہنے کے لیے امید ہے خاصی حوصلہ افزا ہے اور ہماری اکنامی کی گروتھ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے علاوہ بلومبرگ اسٹینڈرڈ پوئر اور موڈیز نے بھی اپنی رپورٹس میں دی ہے اور انہوں نے اس بات کا واضح اشارہ دیا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی جانب گامزن ہے ہمیں شارٹ ٹرم میں کوئی ریسپیکٹ ہمارے ملک میں نہیں ہے ہمارے یہاں جتنی بھی قرضے گورنمنٹ ایجنسیز نے دیے ہیں ان کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی واپس کرے جائیں گے اور ملک اسٹیبلٹی کی جانب گامزن تمام رپورٹ جو ہے ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے تو اس بات کا جو اپروول ہے یا جسے کہنا چاہیے اپریسیشن ہے وہ میوچل اور انڈیپینڈنٹ اور نہایت ہی پروفیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے کرا ہے حوالے میں تو لہٰذا اگر ہمارے یہاں سے کوئی اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کو تو یقیناً آپ جھٹلا سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ پاکستان کی اوور آل اکانومی کے لیے اسٹاک ایکسچینج کا اتنا بڑا رائز کیا معنی رکھتا ہے؟
قدم ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں امریکہ سے اس لیے پوچھ رہے کہ آپ نے ریٹرن میں اس کو محسوس کرا ہوگا اس کی اہمیت کو جانا ہوگا بیرومیٹر آف اکانومی ہوتا ہے انویسٹمنٹ کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے انویسٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے اور دنیا کی ہر بڑی فائنینشیل مارکیٹ میں جو ہے اسٹاک مارکیٹ کی اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے جو ہے اس سے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے جو ادارے ہیں جو ہمارے معیشت سے منسلک جو ادارے ہیں جو سیکٹرز ہیں آخر وہ کس طرح کا پرفارم کر رہے ہیں تو یقیناً پاکستان کے لیے خاصا بہتر حوصلہ افزا ثابت ہو رہا ہے اور ہوگا.
بہت شکریہ سلمان احمد صاحب آپ کا اور سامعین اب ہمیں ایک کو جی ایک مختصر سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت سری نگر سے پروفیسر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ ایک گروپ نے جو وہاں ہندوستان میں قائم ہوا ہے اس نے زور دیا ہے حکومت پر کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کا احترام کیا جائے, اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک لیں گے جس کے بعد دو پروفیسر جاوید اقبال صاحب سے گفتگو کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جاوید اقبال صاحب ویلکم. یہ ایک بہت چھوٹی سی رپورٹ ہے, ہمارے جو کرسپونڈنٹ ہیں یوسف جمیل صاحب سری نگر میں, ان کی اس گروپ کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, سن لیجیے پھر میں آپ کا کمنٹ لیتا ہوں اس پر.
بھارت کے ایک سابق وزیر خارجہ اور حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے سینئر رہنما یشونت سنہا کی قیادت میں کام کرنے والے ایک 5 رکنی گروپ نے جو حال ہی میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر کے دورے پر آیا تھا, حکومت بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنائے اور لوگوں کے تئیں اور زیادہ بہتر انسانی رویہ اختیار کرنے کے لیے یہاں تعینات حفاظت دستوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس نے کشمیر کے سیاسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے تمام متعلقین کے ساتھ کثیر جہتی مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. گروپ نے جو اپنے آپ کو کنسرن سٹیزنز آف انڈیا کہلاتا ہے, اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شور زدہ بھارتی کشمیر کا پہلا دورہ کیا تھا. گروپ نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے دوسرے دورے کے بارے میں 10 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبائی مخلوق حکومت نے, جس میں علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی اور بی جے پی شامل ہیں, کشمیر کے سیاسی حل کو تلاش کرنے کے لیے اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے مختلف دردوں کے ساتھ ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. گروپ نے کہا کہ اس وعدے کو مزید وقت ضائع کیے بغیر پورا کیا جانا چاہیے.
جی پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروپ کا یہ مطالبہ جو ہے کشمیر میں حالات کو بہتر کرنے میں مدد دے سکے گا؟
جی ہماری بھی, ہمارے گروپ کی جو سول سوسائٹی گروپ ہے ہمارا ٹی سی ایس ڈی ایس کشمیر سینٹر فار سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, تو سول ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے ہماری بھی یشونت سنہا صاحب کی گروپ سے ملاقات ہوئی, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یشونت سنہا کے پاس دہلی سرکار کا کوئی ایسا مینڈیٹ ہے جس سے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے. ثانین وہ بی جے پی کے اولڈ گارڈ سے رابطہ رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, جن کے تئیں وزیر اعظم نریندر مودی کا رویہ منفی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے, لہذا نریندر مودی کے ہوتے ہوئے دہلی سرکار انہیں کوئی نمایاں رول دے بعید نظر آتا ہے. سالسن دہلی سرکار آنے والے ریاستی چناؤ سے پہلے جو یو پی اور پنجاب میں ہو رہے ہیں, کشمیر کے ضمن میں کوئی اقدام کرے یہ بھی مشکل نظر آتا ہے. ایسا بھی سننے میں آیا ہے, حالانکہ یہ اطلاعات غیر مصدقہ ہیں, کہ یشونت سنہا کی قیادت میں جو گرو یہاں آیا تھا انہوں نے وزیر اعظم سے انہیں ملنے کی درخواست دی تھی جو شاید ابھی عملی نہیں ہوئی. تو اس صورتحال کے ہوتے ہوئے اس پیشنہاد سے کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے مجھے تو بعید ہی نظر آتا ہے, مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا.
اچھا آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی یشونت سنہا صاحب سے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی ہوپ فل ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟
جی انہوں نے بالکل اس بات سے لا تعلق کا اظہار کیا کہ ان کو دہلی سرکار کی طرف سے کوئی مینڈیٹ ہے. ہاں وہ کہ بس یہی تھا کہ ہم کنسرن سٹیزنز ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ایک رابطہ بنا رہے, لیکن وہ یہ رابطہ بنانے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں مجھے تو اس میں شک ہی نظر آتا ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے اولڈ گارڈ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے تئیں, حالانکہ نریندر مودی جی ان کی عزت تو بہت کرتے ہیں اولڈ گارڈ کی, لیکن انہیں عملی سیاست سے انہیں برقرار ہی سمجھا جاتا ہے, انہیں کنار کیا گیا ہے. اور مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ کچھ ایسی سپیس پرووائڈ کریں گے نریندر یشونت سنہا صاحب کے گروپ کو کہ انہیں ان کے پاس دلی سرکار کا کوئی ایسا مینڈیٹ ہے کہ جس سے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے.
اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جو علیحدگی پسند جماعتیں ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس گروپ کے رویے کے بارے میں؟
انہوں نے بات چیت تو اس گروپ سے کی ہے, اس گروپ کے بارے کے ساتھ بات چیت کی, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بھی اس بارے میں پوری امید ہے, اور آئندہ نزدیک میں ایسا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا ہے کہ بات چیت کا کوئی سلسلہ چل نکلے. جیسے میں نے کہا کہ بی جے پی کے لیے اس وقت یو پی اور پنجاب میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے بہ نسبت اس بات کے کہ کشمیر میں کوئی بڑا انیشیٹو لے لیں.
بہت شکریہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں کچھ انٹرنیشنل موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر لندن سے موجود ہیں جناب منظر قریشی صاحب, آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں. منظر قریشی صاحب میں آغاز کروں گا افغانستان سے, جہاں پر ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ طالبان نے امریکی میرین کور کے اس اعلان کو مسترد کر دیا ہے جو اس نے گزشتہ ہفتے کیا تھا کہ وہ 300 افراد بھیجے گا اس پروونس میں جہاں پر اس وقت تو کنٹرول ہے طالبان کا موسٹلی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طالبان کسی بات چیت کے لیے کسی مصالحت کے لیے بالکل تیار نہیں ہے؟
جی اگر ہم غور کریں جو ٹرینڈ لائن چل رہی ہے اس وقت, اس حساب سے کیونکہ طالبان کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے اور افغان گورنمنٹ کا بھی چائنا کے ساتھ, تو امریکہ کی یہاں پر اب شاید آہستہ آہستہ ان کی جو ٹریکشن ہے یا ان کا کنٹرول ہے اس ایریے کے اندر یا ان کی پریزنس ہے وہ شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو لوکل جو جتنے بھی گروپس ہیں, کیونکہ ٹریڈیشنلی افغانستان کے اندر جو جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں وہ ایک کانسیپٹ کہلاتا ہے کہ فینس سٹر ہوتے ہیں, کہ وہ فینس کے اوپر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اگر کوئی دو قومیں یا کوئی دو جنگ کر رہے ہیں تو جو جیتنے والی سائڈ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہاں پر جو کانسیپٹ بن رہا ہے سی پیک اور بہت سی ریزنز کی وجہ سے, روس اور چائنا کے انفلوئنس اور پاکستان بھی شامل ہے بیچ میں اور ایران بھی سم واٹ اس کے اندر انوالو ہے, تو اس وجہ سے اس ریجن کے اندر اب افغانستان کے اندر میرا خیال میں ایک ہم چینج دیکھیں گے ان قریب بھی. تو اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے جس میں کہ افغان جو ایون طالبان ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کسی بھی صورت کے اندر ایک تو زیادہ اپنی پریزنس کرے, اور اگر کرے گا بھی جس طرح 100, 200 یا 1000 بھی اگر وہ ایکسٹرا کوئی بندے بھیجنے کی کوشش کرے گا جو کہ کسی بھی موومنٹ کے اندر لوکل گورنمنٹ کو ٹرین کرنا چاہے یا کچھ کرنا چاہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا کسی بھی طرف سے, ایکسیپٹ فار دا جو اس وقت رولنگ پارٹی چل رہی ہے افغانستان میں.
تو وہ تو ایک خیال تھا کہ کچھ انڈر ہینڈ بات چیت چل رہی ہے, کچھ ڈیلنگس ہو رہی ہیں اور طالبان کسی نہ کسی قسم کے معاہدے کے لیے تیار ہیں, وہ بالکل اب جی
وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ لگ رہا تھا ایسے کہ اس سے پہلے کہ جب چائنا اور ان کی طرف سے زیادہ پریشر اور اپنا انفلوئنس یہاں پر جنریٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے تو ایسا چل رہا تھا کہ شاید وہ ڈیل کر پائیں گے جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے اور امریکہ جو ہے ان کے ساتھ بھی, لیکن آگے کی جب فیوچر کے ہم سوچتے ہیں اور حالات دیکھتے ہیں اس میں ہر ایک کے لیے یہ سمجھنا زیادہ دشوار نہیں ہے کہ آگے چل کے امریکہ کی یہاں پر پریزنس جو ہے زیادہ شاید برقرار نہ رکھ پائیں, اور اگر جو یہ سب ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے پالیسی کیا چلتی ہے نئے جو پریزیڈنٹ آئیں گے امریکہ کے, تو اس حساب سے بھی یہاں پر کافی افیکٹ پڑے گا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر امریکہ چاہے گا بھی تو اب میرا خیال میں کہ زیادہ دیر افغانستان کے اندر اپنی پریزنس رکھنا ان کے لیے فائدہ مند یا سود مند شاید ثابت نہ ہو, اور یہ چیزیں سمجھتے ہوئے یہ سارے جو گروپس ہیں اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی یوز کر کہہ سکتے ہیں یا پھر ڈیلیبریٹلی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کمپلیٹلی, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بینیفٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہے یا ان کے جو اپوننٹس ہیں چائنا فار ایگزامپل اور اس کے ساتھ اور روس اور یہ جو ایک کہلاتی تھی کوآپریشن, تین چار ملکوں کی شنگھائی کوآپریشن اس طرح کے جو اس کے اندر جو کنٹریز تھے وہ سینٹرل ایشین اسی کی طرف ان کا زیادہ رجحان رہے گا کہ وہاں سے بینیفٹ لیا جائے, تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے اب کافی مشکل ہوگا زیادہ دیر سسٹین کرنا افغانستان کے اندر.
اچھا اب تھوڑا سا ہم گفتگو کرتے ہیں عراق کے بارے میں. عراق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اور موصل میں جو عراق کی فوجیں ہیں انہوں نے خاصا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے اور جو داعش ہے وہ از آن دا رن, لیکن جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پر, ٹیررز آج بھی بلاسٹ ہوا ہے, لوگ مرے ہیں, تو کیا اب وہ داعش وہاں پر اسٹیٹ ایکٹر سے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے؟
اس کو ہم دیکھیں, اگر ہم داعش کو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جو ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے جو کہ موصل سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل, اگر وہ یہ لوز بھی کر جاتے ہیں تو ان کا انفلوئنس اس ایریا سے کم نہیں ہو پائے گا. اور لیکن اگر ہم ماڈل دیکھتے ہیں, سپوز کریں جو الیپو کے اندر ہوا کہ کتنے سال لگے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں نکال پائے, الٹیمیٹلی ایک ٹروز کے تھرو وہاں سے نکلے جو تھے فائٹرز تھے, اور وہ چند تھے, چند ہزار, وہ تقریباً 8 سے 10 ہزار کے قریب تھے ٹوٹل, بیچ میں کہ ان کی فیملیز بھی شامل ہیں, اور ان کو نکالنا مشکل ہو رہا تھا الیپو سے پوری آرمی اور پوری فورس کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے پورا شہر تقریباً ڈسٹرائے ہو گیا. ایسی اس سے کئی زیادہ فائٹرز جو ہیں اس وقت آئسل کے موصل کے اندر موجود ہوں گے, ان کو نکالنا جنگ کے تھرو میرے خیال میں بہت کاسٹلی پڑے گا ہر ایک کے لیے بھی, اور اتنے ریسورسز گراؤنڈ پہ فی الحال موجود نہیں ہیں. اب یہ اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو داعش جو ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز میں کمفرٹیبل شاید فیل کر رہے ہوں گے کہ موصل جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے ریلیٹیولی, اور اس کو ہولڈ وہ کر پائیں گے, اور کافی جنگیں اور انہیں ڈگ ان کیا ہوگا اور اپنے پروویژنز کر رکھی ہوں گی. لیکن اگر وہ وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ریٹیلیشن کے اندر ڈیفینیٹلی وہ کرتے ہی رہیں گے, اور جبکہ موصل کے سبرب کے اندر ان کو لاسز ضرور ہو رہی ہیں, لیکن وہ اس وجہ سے پرابلی کیونکہ وہ وہاں پر کمٹ نہیں کر رہے ہوں گے اپنی ٹوٹل فورسز, اور جب ایکچوئل سٹی کی پریمسز شروع ہوتی ہیں وہاں پر وہ ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے آسان ہی رہے گا. تو میرے خیال میں یہ جو ہے جیز جو ہے یہ پرابلی ایک پاکٹ بن جائے گی ان بٹوین, جہاں پر کہ بہت سے لوگ ہوں گے, جس طرح کہ الیپو میں ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں بن گئے تھے ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ, اور اس کے درمیان میں جو فائٹرز بھی تھے, اور اتنی دنیا کے اندر اب ایپیٹائٹ نہیں رہی کہ مزید جو لوگوں کی موتیں اس طرح دیکھیں ٹی وی وغیرہ کے اوپر, تو میرے خیال میں موصل کو وہ اتنا جلدی ختم نہیں کر پائیں گے. اور باقی کی جہاں سے رہ گیا کہ جو رورل ایریا ہے وہاں پر اگر موصل سے ختم بھی کر دیتے ہیں آئسس کو, تو رورل ایریا کے اندر ان کی سپورٹ جو ہے وہ جانے نہیں, آپ ان کو خالی نہیں کر سکیں گے. ایسی سچویشن بنے گی جیسے کہ افغانستان کا ماڈل ہم نے دیکھا تھا کہ سٹیز کے اندر جو ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی تھی, لیکن رورل ایریا جو تھے سارے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھے.
میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, مجھے یہ اور بتائیے کہ اس پورے سچویشن میں, اس پورے ایپیسوڈ میں ٹرکی کا رول کیا ہے؟
ٹرکی کا رول جو ہے, ٹرکی اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ دوراہے پہ کھڑا ہے, اور موسٹ پرابلی انہوں نے ٹرکی نے چوز یہ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو فائدہ جو زیادہ ہے وہ روس, اور اگر سیریا کی پالیسی میں دیکھتے ہیں تو روس کے ساتھ اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے, تو الٹیمیٹلی ان کو کسی لیول کے اوپر ریکنسائل کرنا ہی پڑے گا ترکی کو. اور ایسا ہی چیز جو ہے ان کو عراق کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر بھی وہ نہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسوسیٹ کر رہے جو بھی ہیں جنگ کے اندر, جسٹ وانٹ کے سائڈ لائن کے اوپر بیٹھ کے. اس وقت ترکی کا جو فوکس ہے وہ سارا سیریا کے اوپر ہے, سیریا کے اندر سیٹل ہوتی ہیں سچویشن تو ترکی کے اندر پیس آئے گی, اور اس وقت ترکی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ زیادہ عراق کے اندر انوالو ہونا کا ان کا اس وقت نہیں ان کا کوئی انڈیکیشن لگ رہی کہ وہ زیادہ, حالانکہ وہاں پر ان کی سرٹن نمبر آف سولجرز بھی موجود ہیں, لیکن امریکہ سے وہ بھی پیچھے ہی ہٹ رہے ہیں جس طرح نظر آتا ہے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب, اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسور امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.